الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی اس میں اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب اللہ رب العزت کسی بات کی گواہی دیں تو وہ بات کتنی سچی ہوگی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اس بات کی. تو اللہ تعالیٰ بھی پاک اور فرشتے بھی معصوم. پھر اس کے ساتھ فرمایا کہ جو علم والے ہیں وہ بھی گواہی دیتے ہیں. اب یہ بات بڑی عجیب ہے، کہاں وہ پاک ذات اور کہاں انسان خطا کار گناہگار. اور اس کی گواہی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی کے ساتھ اکٹھا کر دیا، واو عاطفہ کے ساتھ. شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. والملائکہ، اور فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں. واولو العلم، اور علم والے یعنی اللہ نے علماء کو بھی انہی کے ساتھ جمع کیا، فرشتوں کے ساتھ اور اپنے ساتھ. تو اس سے اہل علم کی شان کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں ان کا کتنا بڑا مقام ہے. اور واقعی یہ بات سچی ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، ایک ہی معبود ہے، نہ کوئی اس کا شریک ہے نہ کوئی ہمسر ہے، اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے. کلمہ ہر بندے پر ہر حال میں پڑھنا اور اس کی تصدیق کرنا لازمی ہے. باقی عبادات تو کچھ ایسے اوقات آتے ہیں کہ جب لازم نہیں رہتی، مثلا نماز. عورت پر چند ایام ایسے ہوتے ہیں جب نماز لازم نہیں ہوتی، وہ نہیں پڑھتی ان دنوں میں. روزہ سال کے صرف ایک مہینہ فرض ہے، باقی 11 مہینوں میں فرض نہیں ہے. زکوٰۃ صرف امیروں پر فرض ہے جن کا مال نصاب کے مطابق ہو اور ایک سال تک ان کے پاس رہے، غریب کے اوپر فرض نہیں ہے. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوری زندگی زکوٰۃ ادا نہیں کی، چونکہ فقیرانہ زندگی تھی، کچھ جمع ہی نہیں کیا کرتے تھے. حج امیر آدمی پر زندگی میں صرف ایک دفعہ فرض ہے، جس نے ایک دفعہ حج کر لیا اب اس کے اوپر فرض نہیں ہے، مگر کلمے کا معاملہ اور ہے. ہر بندے پر ہر حال میں، صحت مند ہے بیمار ہے، جوان ہے بوڑھا ہے، مرد ہے عورت ہے، ہر حال میں اس کی تصدیق کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں، یہ ہمارے اوپر لازم ہے، یہ ایسی عبادت ہے. اس لیے کلمہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ بندے کے پچھلے سب گناہوں کی بخشش فرما دیتے ہیں. تو عرب ہے یا عجم ہے تیرا لا الہ الا، تو عرب ہے یا عجم ہے تیرا لا الہ الا، لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی. جب تک دل گواہی نہ دے، لا الہ الا اللہ پڑھنا صرف الفاظ ہیں، لغت غریب کی مانند ہیں. علامہ اقبال نے کیا خوبصورت شعر کہا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو ہمیں کلمہ پڑھنا ہے دل کی تصدیق کے ساتھ، اور اپنے جسم کے اعضاء کو اس کے مطابق ڈھالتا ہے. آج ہم ذرا اپنے اوپر غور کریں، کیا ہماری آنکھیں مسلمان ہیں؟ اگر یہ آنکھیں مسلمان ہوتی تو غیر محرم پہ نہ پڑتی حوث کے ساتھ. کیا ہماری زبان مسلمان ہے؟ اگر یہ زبان مسلمان ہوتی تو اس سے غیبت جھوٹ نہ نکلتا. ہمارے کان مسلمان ہیں؟ ہر عضو کو اگر آپ دیکھتے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے اعضاء میں مسلمانیت نظر نہیں آتی، تو پھر ہم اپنے آپ کو مسلمان کس لیے کہتے ہیں؟ کیا چیز ہے ہماری جو مسلمان ہے؟ صرف ہم نے الفاظ پڑھے ہیں، ان الفاظ کا رنگ ہمارے اوپر نہیں چڑھا. بہرحال آج کی محفل میں یہ بات بیان کرنی ضروری ہے کہ یہ جو انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے اور دل سے اللہ کے واحد یعنی واحد ہونے کی، احد ہونے کی تصدیق کر لیتا ہے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. عام لوگوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا، لہذا وہ اپنے ایمان کی قدر نہیں کر پاتے. جب قدر کا پتہ نہ ہو تو انسان اس کو ضائع کر دیتا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے چھوٹی عمر میں سونے کی انگوٹھی بنا کے دی، تو اس نے مجھے پہنائی، شوق تھا والدہ کا. میں سونے کی انگوٹھی پہن کے باہر آیا، مجھے ایک ٹھگ مل گیا. تو اس ٹھگ نے دیکھا کہ میں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور بلا کے کہا کہ دیکھو تم اپنی انگوٹھی کو ذرا چکھو. میں نے زبان لگائی، کہنے لگا تمہیں کوئی ٹیسٹ آتا ہے؟ میں نے کہا نہیں آتا. پھر اپنے جیب سے اس نے گڑ کی ڈلی نکالی اور مجھے کہنے لگا اس کو چکھو. میں نے چکھا تو بہت میٹھا. کہنے لگا یہ میٹھی چیز لے لو اور پھیکی چیز مجھے دے دو. شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں چونکہ بچہ تھا، نادان تھا، میں نے گڑ کی ڈلی لے لی اور اس کے بدلے سونے کی انگوٹھی اس کو دے دی اور ٹھگ لے کے چلا گیا. تو جب چیز کی ویلیو کا نہیں پتا ہوتا تو پھر ٹھگ اس طرح انسان کو دھوکہ دیتا ہے. ہمیں بھی کلمے کی اہمیت کا اندازہ نہیں اور شیطان ٹھگ کی مانے دے، یہ پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمیں کلمے سے محروم کر دیتا ہے. اور آج کل تو چونکہ دجالی فتنے کا دور ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا بھی نوجوانوں کو عجیب لگتا ہے. تو وہ زمان میں سوچتے ہیں، اپنے دل میں سوچتے ہیں کہ ہم پتنی مسلمان ہیں تو کیسے ہیں. نہیں، ہمیں اپنے مسلمان ہونے پہ خوش ہونا چاہیے، فخر ہونا چاہیے، اور ہمیں محسوس ہونا چاہیے کہ یہ بہت بڑی دولت ہے جو ہمارے پاس ہے، اور اس دولت کے بدلے اللہ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیں گے. حدیث مبارکہ میں جب کوئی بندہ کلمہ پڑھتا ہے، ایک فرشتہ اس کے عمل کو لے کے آسمانوں کی طرف جاتا ہے کہ میں اللہ کے حضور اس کو پیش کروں گا. راستے میں آسمان سے ایک فرشتہ نیچے آ رہا ہوتا ہے، ان دونوں کی ملاقات ہوتی ہے، دونوں آپس میں گفتگو کرتے ہیں. اوپر والا فرشتہ پوچھتا ہے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ یہ جواب دیتا ہے آ جائیے شیخ صاحب، تشریف لے آئیے. تو اوپر والا فرشتہ پوچھے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں ایک بندے کا عمل لے کے اللہ کے حضور پیش کرنے جا رہا ہوں جس نے کلمہ پڑھا. پھر وہ پوچھتا ہے آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو اوپر والا فرشتہ اس کو کہتا ہے کہ جس بندے نے کلمہ پڑھا میں اس بندے کے لیے بخشش کا پیغام لے کے جا رہا ہوں، اللہ نے اس کے سب گناہوں کو معاف فرما دیا. تو یہ کلمہ اتنی بڑی سعادت ہے، نعمت ہے، کہ انسان کی زندگی کے جتنے بھی گناہوں سب معاف ہو جاتے ہیں. چنانچہ بنی کلب ایک قبیلہ تھا جو بکریاں پالتا تھا، ہر گھر والے کے پاس 200-400 بکریاں تھیں، اور جب پورے قبیلے کے لوگ بکریاں باہر نکالتے تھے تو دو پہاڑوں کے درمیان کی پوری وادی بکریوں سے بھر جاتی تھی، ہزاروں بکریاں. اس قبیلے کا ایک امیر تھا، چودھری تھا، اس کا نام تھا دہیا، تو وہ دہیا کلبی کے نام سے مشہور تھے، بنو کلب قبیلے کے امیر تھے نا. اس قبیلے کے لوگ اس کے بات کو بڑا مانتے تھے، وہ سمجھدار تھا اور اس نے خوب سارے لوگوں کو خوش رکھا ہوا تھا اور ان پہ ان کا فل کنٹرول تھا. نبی علیہ السلام دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہدایت دے دے تاکہ اس کی وجہ سے پورے قبیلے کے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جائیں. ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کو بتایا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، دہیا کل بھی آپ کے پاس آ رہے ہیں مسلمان ہونے کے لیے. نبی علیہ السلام بہت خوش ہو گئے. تھوڑی دیر میں دہیا کل بھی آ گئے. عمر ان کی کہیں 70 سال تھی اس وقت، مگر صحت اچھی تھی، چلتے پھرتے تھے اور اچھی فزیک تھی. جب دہیا کل بھی آئے تو نبی علیہ السلام ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. وہ کافر تھے مگر استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا اتاکم کریم و قوم فاکرموہ، جب تمہارے پاس کسی قوم کا کوئی بڑا آئے تو تم اس کا اکرام کرو، کافر نہیں ہے مگر اپنی قوم کا بڑا ہے، اکرام کرو گے تو وہ دین کے قریب ہو جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام اس کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے، پھر نبی علیہ السلام نے اپنی چادر زمین پر بچھائی اور فرمایا کہ دہیہ قلبی، اس چادر کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ مگر دہیہ قلبی کا تو دل بدل چکا تھا، ایمان لانے کی نیت سے آئے تھے، انہوں نے اس چادر کو اٹھا کے چوما اور اپنے سر پہ رکھا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں قبیلے کا سردار بن کے نہیں آیا، میں تو آپ کا غلام بن کے آیا، آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا قلبی کو کلمہ پڑھا دیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد دیہ قلبی نے رونا شروع کر دیا۔ اب ایک اتنے بڑے قبیلے کا بڑا سردار اور آنسوں سے رو رہا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، دہیہ تم اتنا کیوں رو رہے ہو؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میری زندگی میں گناہ بہت زیادہ ہیں اور ہر قسم کا گناہ میں نے کیا ہے، کوئی گناہ ایسا نہیں جو میں نے چھوڑا ہو۔ میں قبیلے کا سردار تھا، مال تھا، پیسہ تھا، اتھارٹی تھی، تو میں نے اپنی زندگی من مرضی سے گزاری، میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، تو اب میں نے جو کلمہ پڑھا کیا اس پر میرے گناہ معاف ہو گئے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں گناہ معاف ہو گئے۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو میرے گناہوں کا اندازہ نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا، دہیہ تم نے کیا گناہ کیے ہیں؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 70 سال کے گناہ ایک طرف ہیں اور اس کے علاوہ میں نے اپنے قبیلے کی 70 معصوم بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کیا ہے۔ مجھے لڑکی کا پیدا ہونا اچھا نہیں لگتا تھا، جس کے ہاں بچی پیدا ہوتی تھی میں اس کے گھر جاتا تھا اور اس کی بچی کو خود دفن کر دیتا تھا، تو میں نے 70 معصوم بچیوں کو قتل بھی کیا اور دفن بھی کیا، یہ گناہ بھی میرے سر پہ ہے، کیا میرے اتنے بڑے بڑے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اب نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے، تو جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس پیغام لے کے آئے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بتا دیجئے، الاسلام یحرم ما کان قبلہ، کہ جو بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اس سے پہلے کے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ 70 لڑکیوں کا قتل کا گناہ بھی معاف اور 70 سال کے زنا اور باقی گناہ بھی معاف۔ تو یہ کلمہ ایسی نعمت ہے کہ بندے کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ مجھے آپ نے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، اب میں آپ سے ایک بہت اپنی بات پوچھنا چاہتا ہوں، اندر کی بات۔ موسیٰ علیہ السلام، پوچھو۔ اللہ مجھے کوئی ایسا کلمہ بتا دیں کہ جو بس میرے اور آپ کے درمیان ایک راز ہو، میں آپ کا کلیم ہوں نا، تو بس آپس کی بات۔ اللہ نے فرمایا، آپ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اللہ یہ تو ساری دنیا پڑھتی ہے، اس کو پڑھ کے تو بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، دین میں داخل ہوتا ہے، یہ کوئی بہت خاص چیز تو نہیں۔ فرمایا، میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، اگر لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسری پلڑے میں 7 زمینیں اور 7 آسمانوں کو رکھ دیا جائے تو کلمے والا پلڑا جھک جائے گا۔ یہ کلمہ ایسی چیز ہے، تم اس کو عام نہ سمجھو۔ چنانچہ جتنی امتیں گزری وہ سب اسی کلمے کی تصدیق کرتی تھی۔ نبوت میں اپنے رسول کا نام آتا تھا، جیسے لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اور جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو کلمہ بنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم مسلمان بن جاتے ہیں، ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اس سے زندگی کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ 99 دفتر گناہوں کے لے کر آئے گا، اور وہ دفتر اتنے بڑے بڑے ہوں گے کہ پہاڑوں کے برابر، ان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور دوسرے پلڑے میں اس بندے کی نیکیوں کو رکھا جائے گا۔ نیکیاں تھوڑی ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے۔ اللہ فرمائیں گے، میرے بندے تمہارے ساتھ آج زیادتی نہیں کی جائے گی، تمہارا ایک عمل باقی ہے، ہم وہ عمل بھی تمہارے نام اعمال میں رکھیں گے۔ تو کاغذ کی ایک چھوٹی سی چٹ ہوگی، پرچی ہوگی، پرزہ ہوگا، اس کو بطاقہ کہتے ہیں عربی میں، اس کلمے کو اس کی نیکی والے پلڑے میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ کاغذ اتنا بھاری ہوگا کہ 99 دفتر گناہوں کے ہلکے ہوں گے اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ پوچھا جائے گا اس چٹ میں کیا بھرا ہوا ہے کہ جو اتنی بھاری ہو گئی، تو بتایا جائے گا کہ اس میں کلمہ لکھا ہوا ہے جو اس بندے نے پڑھا تھا، اور کلمے میں چونکہ اللہ کا نام ہے، اللہ کے نام سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو ہم نے جو کلمہ پڑھا یہ بڑی نعمت ہے، ہمیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ رضیت باللہ ربا، میں اللہ سے راضی ہوں، میرا رب ہے، وبمحمد النبی، اور ہم نبی علیہ السلام سے راضی ہیں کہ وہ ہمارے نبی ہیں، وبالاسلام دینا، اور ہم اس بات پہ راضی ہیں کہ اسلام ہمارا دین ہے۔ ہمیں اس بات کی خوشی ہونی چاہیے۔ آج کل کے نوجوان طبقے کو دیکھا ہے، یہ انٹرنیٹ کے جو ہے نا وہ فالوورز بنتے ہیں، اور غیر مسلموں کی باتیں پڑھ پڑھ کے یہ اسلام سے بیچارے بیزار پھرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے کون سا گناہ کیا ہوا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، ہمیں کلمے کی قدر کا اندازہ ہونا چاہیے۔ یہ بڑی نعمت ہے، اور اللہ نے ہم پر احسان کیا، ہمیں اس نے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اب ذرا غور سے سنیے، لا الہ الا اللہ، اس میں توحید کا اقرار ہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کو توحید کہتے ہیں۔ اور اس کے اگر حروف گنے جائیں تو یہ 12 بنتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اس کے 12 حروف بنتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ 12 حروف کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ سال کے 12 مہینوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک اور بات کہ انسان کے جسم میں گناہ کرنے والے اعضاء 12 ہیں، دو آنکھیں، دو کان، دو بازو اور دو پاؤں، 8 ہو گئے، اور دل، دماغ، زبان اور شرمگاہ، 4 یہ ہو گئے، 8 اور 4 12۔ تو 12 اعضاء ہیں جن سے ہم گناہ کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ کلمے کا ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس 12 حروف کے بدلے اس کے 12 اعضاء کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اگر آپ غور کریں تو لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، اگر یہ سب الفاظ گنیں تو یہ 7 الفاظ بنتے ہیں، اور جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ تو جو بندہ کلمہ پڑھے گا، اللہ اس کے 7 الفاظ کے بدلے جہنم کے 7 دروازوں کو بند کر دیں گے، اور بندہ جہنم سے نجات پا جائے گا۔ کلمے کے جو سارے حروف ہیں وہ جوفی ہیں، یہ جوف دہن سے نکلتے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر انسان کے دل سے کلمہ نکلے گا تو اپنا اثر دکھائے گا، صرف اوپر اوپر زبان سے نکالے تو پھر فائدہ نہیں ہے، دل کی گہرائی سے نکلنا ضروری ہے۔ جوف قلب سے نکلے گا تو فائدہ دے گا۔ پھر کلمے کے حروف میں کوئی نقطہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، آپ دیکھیں کسی حرف کے اوپر کوئی نقطہ نہیں، نہ نیچے نقطہ ہے نہ اوپر نقطہ ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، نہ کوئی زمین میں ہے، نہ کوئی آسمان میں ہے، نہ کوئی فوقانی ہے، نہ کوئی تحتانی ہے، اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہیں۔ اب ذرا کلمے کی تھوڑی سی اور تفصیل سن لیجئے، لا الہ الا اللہ، اس کو کہتے ہیں نفی اثبات، نفی کہتے ہیں نہ کرنے کو، اثبات کہتے ہیں ہاں کرنے کو۔ تو لا الہ جب ہم نے کہا تو ہم نے نفی کر دی، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب الا اللہ ہم نے کہا تو ہم نے اللہ کی اس بات کیا کہ اللہ ہے جو صرف عبادت کے لائق ہے، اور کوئی لائق نہیں۔ تو اس کلمے کو کہتے ہیں نفی اثبات، اور اس کا ذکر ہمارے مشائخ کثرت کے ساتھ کرواتے ہیں تاکہ بندے کا دل جو ہے وہ نور سے بھر جائے اور گناہوں کی ظلمت صاف ہو جائے۔ اور محمد الرسول اللہ جو ہے اس کا تعلق رسالت کے ساتھ ہے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم اللہ کا رسول مانتے ہیں، اور ان کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں. تو اب کلمے کا جو فائنل یعنی مفہوم ہے وہ یہ نکلا کہ مخلوق سے کٹو اللہ سے جڑو, مخلوق سے کٹو اللہ سے جڑو, پھر اللہ کی نسبت سے مخلوق کے ساتھ جڑو. تو کلمے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم مخلوق سے کٹیں اور اللہ سے جڑیں, پھر اللہ کی نسبت سے مخلوق سے تعلق جوڑیں, اپنی نفس کی وجہ سے تعلق نہ ہو, اللہ کے لیے تعلق ہو. یہ کلمے کا اصل مقصود ہے جو ہمیں حاصل کرنا ہے. حدیث مبارکہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سواری پہ سوار تھے اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, ردیف تھے, سواری میں پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. نبی علیہ السلام نے ان کو پکارا, یا ولد, اے لڑکے, لبیک یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں کے اوپر کیا حق ہے؟ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تم جانتے ہو کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا, ما من احد یشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار, کہ جو بندہ صدق دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے, اللہ کے اوپر حق ہو جاتا ہے, اللہ اس بندے کو جہنم سے نجات عطا فرمائے. تو اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لیں, اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو وحدانیت کو تسلیم کر دے, اقرار کر دے, اللہ اس کو جہنم سے بری فرما دے. چنانچہ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے کسی جگہ تشریف لے گئے, صحابہ تو عاشق صادق تھے, حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ گھر میں نہیں ہے, تو تلاش میں نکلے کہ نبی علیہ السلام کہاں پہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ بنو نجار کے باغ میں, کھجوروں کے باغ میں نبی علیہ السلام تشریف فرما ہیں. فرمان لگے میں گیا تو اس کے گرد تو ایک دیوار بنی ہوئی تھی باغ کے, اور اس میں ایک پانی کی کھالی تھی, پانی کی نالی تھی, اور وہاں سے سوراخ بنا ہوا تھا. تو میں نے گیٹ سے جانے کی بجائے اس پانی کی نالی کے سوراخ سے میں اندر داخل ہو گیا, کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ اتنی دیر سے میں نے اللہ کے حبیب کو نہیں دیکھا, میں جلدی جلدی دیکھنا چاہتا تھا. میں جب اندر گیا تو نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, ابو ہریرہ, من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس بندے نے کلمہ پڑھا وہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا. ابو ہریرہ نے فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا, اے اللہ کے وسلم, میں سب لوگوں کو بتا دوں یہ بات خوشخبری؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہاں بتا دو. اے اللہ کے وسلم, وہ تو ثبوت مانگیں گے. تو نبی علیہ السلام نے اپنے دونوں نالین, جوتے جو تھے, وہ دے دیے کہ جو ثبوت مانگے تو میرے جوتے ثبوت کے طور پہ پیش کر دینا. حضرت ابو ہریرہ بڑے خوش کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی خوشخبری سنا دی. چنانچہ ان جوتوں کو لے کے وہ باہر نکلے باغ سے, تو آگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی. ابو ہریرہ نے خوشی خوشی بتایا, عمر, پتہ ہے آپ کو اتنی بڑی خوشخبری آ گئی, کیا؟ کہ جو کلمہ پڑھے گا اللہ اس کو جنت داخل کر دیں گے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے, اور نبی علیہ السلام نے ثبوت کے لیے یہ نالین بھی اپنے ثبوت کے طور پہ دیے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو دونوں ہاتھوں سے یوں دھکیلا, وہ نیچے جا گرے. اب جب ابو ہریرہ نیچے گرے تو کہنے لگے, اچھا, میں نبی علیہ السلام کو آپ کی شکایت لگاتا ہوں. تو عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے, چلو آپ بھی چلو, میں بھی چلتا ہوں. دونوں حضرات نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے. حضرت ابو ہریرہ نے شکایت لگائی, اے اللہ کے حبیب وسلم, جو آپ نے بات بتائی تھی میں نے عمر رضی اللہ عنہ کو بتائی, اور انہوں نے مجھے ایسے دو ہاتھ مارے کہ میں نیچے گر گیا, انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا, عمر, آپ نے ایسے کیا؟ اے اللہ کے حبیب وسلم, میں نے ایسے کیا. وہ اس لیے کیا کہ اگر یہ بات سب لوگوں کو بتاتے پھریں گے کہ صرف کلمہ پڑھنے پہ جنت مل جائے گی تو لوگ عمل نہیں کریں گے. تو آپ لوگوں کو عمل کرنے دیجئے, خوشخبری آ گئی ہے تو بس آپ کے پاس خوشخبری کا ہونا کافی ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا, ابو ہریرہ, عمر ٹھیک کہہ رہا ہے, فخلہم, لوگوں کو چھوڑ دو وہ عمل کرتے رہیں, مگر اللہ کا وعدہ یہی ہے، جو کلمہ پڑھ لے گا میں اس کو جنت عطا فرما دوں گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، نبی السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما کے اٹھے تھے، مگر طبیعت کے اوپر بڑی خوشی غالب تھی، چہرہ مسکرا رہا تھا۔ تو ابو ذر غفاری اللہ نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ ابو ذر غفاری، اللہ نے ایک عجیب خوشخبری دی ہے۔ کون سی؟ کہ جو بندہ کلمہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ ابو ذر غفاری اللہ نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ وہ کلمہ پڑھنے والا چوری بھی کرے اور زنا بھی کرے، پھر بھی جنت میں جائے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں پھر بھی جنت میں جائے گا۔ انہوں نے دوسری دفعہ پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھنے کے بعد چوری اور زنا کرے، پھر بھی جنت میں جائے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں پھر بھی جنت میں جائے گا۔ پھر تیسری مرتبہ پوچھا، نبی علیہ السلام نے تینوں دفعہ ایک جواب دیا، اور چوتھی مرتبہ جب انہوں نے پوچھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں پھر بھی وہ جنت میں جائے گا، اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو، اگرچہ تمہاری ناک خاک آلود ہو، اللہ ایسے کبیرہ گناہ کرنے والے کو بھی کلمے کی برکت سے جنت عطا فرما دے گا۔ تقویت الایمان میں شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں بڑے بڑے گناہگار گزرے ہیں، جیسے فرعون، حامان، شیطان، نمرود، یہ بڑے بڑے گناہگار تھے۔ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص ساری دنیا کے گناہوں کا ارتکاب کر لے مگر توحید پر قائم رہے تو اللہ اس کے بھی سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اگر اتنے بڑے بڑے گناہ بھی کوئی کر لے اور پھر بھی کلمے کے اوپر قائم رہے تو کلمے کی برکت سے اتنے بڑے گناہوں کو بھی اللہ معاف فرما سکتے ہیں۔ ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں امام ربانی حضرت مجد علیہ ثانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں، بات بڑی عجیب ہے۔ فرماتے ہیں، قبل من قبل بلا علت ہی، کہ جو بندہ قبول ہوا بغیر کسی علت کے قبول ہوا ہے۔ اگر اس فقیر کو محسوس ہوا ہے، وہ اپنی بات لکھتے ہیں، اس فقیر کو محسوس ہوا ہے کہ اگر سارے عالم کو صرف ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر بخش دیں تو بھی گنجائش رکھتا ہے، یعنی صرف ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر اللہ ساری مخلوق کے گناہوں کو معاف کر دے تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہم نے کلمے کی اہمیت اور عظمت کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ کتنا عظیم عمل ہے۔ اگر ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر اللہ ساری مخلوق کے گناہوں کو معاف کر دے تو اس کی بھی گنجائش رکھتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں، کاش ساری دنیا کی نسبت اس کے ساتھ ایسی ہوتی جو قطرے کو سمندر کے ساتھ ہے، اب تو دل چاہتا ہے کہ ایک کونے میں بیٹھ کر کلمہ پڑھنے کی لذت لیتا رہوں۔ یہ مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے میں ایسی لذت ہے کہ میرا دل چاہتا ہے ایک کونے میں بیٹھ کے بس ہر وقت کلمہ پڑھنے کی لذت ہی میں لیتا رہوں۔ تو کلمہ پڑھنے پر اللہ کی، کلمہ پڑھنے والے پر اللہ کی اتنی رحمتیں ہیں۔ کچھ بات سمجھ میں آئی؟ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک اور بات ذرا سن لیجئے، پھر مزید بات سمجھ میں آ جائے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں 7 سال تو خوب کھیتی ہوئی، بارشیں ہوئی، کھیتی ہوئی، فصل اچھی ہوئی، پھر 7 سال قحط کے آ گئے۔ اب جب قحط کا زمانہ آیا تو لوگوں کے گھروں میں گندم ختم ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے گوڈاؤنز میں گندم کو ذخیرہ کر لیا تھا 7 سالوں میں۔ اب صرف ان کے پاس گندم تھی، بندوں کے پاس نہیں تھی، تو لوگ ان سے گندم خریدنے آتے تھے۔ انہوں نے ایک ترتیب بنا دی کہ جو بندہ گندم لینے آئے تو گھر کے جتنے بندے ہوں اتنی بوری گندم اس کو دے دو، 10 بندے ہوں تو 10 بوری، 5 بندے ہوں تو 5 بوری، اور اتنی قیمت ایک بوری کی لے لو۔ چنانچہ 24 گھنٹے لوگ آتے رہتے اور اپنے گھر والوں کے لیے گندم خرید کے لے جاتے رہتے۔ ایک لڑکا آیا، ٹین ایجر تھا، اٹھ سی جوانی تھی، اس نے آ کے کہا کہ جی مجھے گندم چاہیے۔ لوگوں نے پوچھا، بھائی تمہارے گھر کے افراد کتنے ہیں؟ اور جی میرے گھر کے افراد 10 ہیں. اچھا بھائی 10 بوری گندم لے لو. اس نے 10 بوری گندم لے لی, پھر کہنے لگا نہیں مجھے زیادہ چاہیے. ان کا بھائی ہم تو ایک اصول کے مطابق دیتے ہیں, ترتیب بنی ہوئی ہے. اگر آپ کو اسپیشل فیور چاہیے نا تو آپ یوسف علیہ السلام کے پاس جائیں اور ان سے لیں. ان کی جیورسڈکشن میں ہے کہ جس کو جتنا چاہیں دے دیں, ان کا اختیار ہے. وہ لڑکا یوسف علیہ السلام کے پاس آیا, حضرت مجھے گندم چاہیے. بھئی ان لوگوں نے آپ کو گندم دی نہیں, حضرت دی ہے لیکن مجھے زیادہ چاہیے. کتنے بندے ہیں گھر کے؟ 10. تو کتنی بوری دی ہے؟ جی 10 بوری انہوں نے دی ہے. فرمایا اچھا پھر 10 بوری تجھے اور دیتا ہوں, چلو تم 20 بوری لے جاؤ. وہ کہنے لگا حضرت مجھے گندم اور چاہیے. یوسف ہم حیران ہوئے, بھئی 10 بوری گندم انہوں نے بھی دی, 10 بوری گندم میں نے بھی دی, اور تمہارے دل مطمئنی نہیں ہو رہا, تم اور گندم کی ڈیمانڈ کر رہے ہو. اس نے کہا حضرت آپ نے مجھے پہچانا نہیں, اگر آپ مجھے پہچان لیں گے تو مجھے بہت زیادہ گندم دیں گے. تو یوسف شام حیران ہوئے, بھئی بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ حضرت جب زلیخا نے آپ کے اوپر بہتان لگایا تھا نا, اس وقت جس چھوٹے بچے نے آپ کی پاکدامنی کی گواہی دی تھی وہ بچہ میں ہوں. اب بڑا ہو کے جوان ہو گیا ہوں اور اب میں آپ کے پاس مانگنے کے لیے آیا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات سنی کہ یہ وہ بچہ تھا جس نے میری پاکدامنی کی گواہی دی تھی, تو دل میں ایسی محبت اٹھی کہ اس کا ماتھا چوما, اس کو سینے سے لگایا اور لوگوں کو کہا کہ بھی اس کو 100 بری گندم اور دے دو اور اس کے گھر بھی پہنچا کے آؤ, سواری بھی بادشاہ کی. اب اس بندے کو 120 بری گندم مل گئی. یہ تو حیرانی کی بات تھی نا کہ 10 بندوں کو 120 بری گندم ملے, اور پھر بادشاہ کی سواریوں پہ سوار وہ گندم اس کے گھر پہنچانے کے لیے لوگ بھی ساتھ گئے. تو جب وہ بندہ اتنی عزت سے وہاں سے رخصت ہوا, اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو وہی بھیجی, اے میرے پیارے یوسف علیہ السلام آپ نے اس بچے کا بڑا اکرام کیا, بڑی عزت سے نوازا. عرض کیا یا اللہ یہ وہ بچہ ہے جس نے میری پاکدامنی کی گواہی دی تھی, جب یہ میرے پاس آیا تو میرا دل چاہا کہ میں اس کو اتنا دوں جو میں دے سکتا ہوں. اللہ نے فرمایا یوسف علیہ السلام پھر گواہ رہنا جس نے آپ کی پاکدامنی کی گواہی دی, جب وہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے اتنا دیا جو آپ دے سکتے تھے. میں پروردگار کہتا ہوں کہ جو میرا بندہ دنیا میں میری وحدانیت کی گواہی دے گا جب قیامت کے دن میرے پاس آئے گا, پھر اس کو میں اتنا دوں گا جو میں دے سکتا ہوں گا, جو میری شان کے مطابق ہوگا. تو اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے اور اس پر انسان کو بہت انعام ملے گا. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والے بندے پر اللہ کی اتنی رحمتیں کیوں ہیں؟ وہ اس لیے کہ اللہ تعالی رحمان ہیں اور رحیم ہیں. رحمت کے لفظ سے دو نام بنتے ہیں, رحمان اور رحیم. اس کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھیں کہ دو صفتیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے بندے کا امیر ہونا اور دوسری صفت ہوتا ہے بندے کا سخی ہونا. کئی مرتبہ بندہ امیر تو ہوتا ہے, کنجوس ہوتا ہے, مکھی چوس ہوتا ہے, تو مال کا کیا فائدہ, اور کئی دفعہ بڑا سخی ہوتا ہے, جیب خالی ہوتی ہے, سخاوت کا کیا فائدہ. مزہ تو یہ ہے کہ امیر بھی ہو اور سخی بھی ہو. تو رحمت سے دو الفاظ نکلے, رحمان اور رحیم, کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس کی رحمت بھی بے حد و حساب ہے اور اس کی رحمت بندوں پہ خرچ بھی بے حد و حساب ہو رہی ہے, وہ سخی بھی بڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت چونکہ بہت زیادہ ہے, وہ اللہ تعالیٰ ہے, وہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے, رحمان ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ جو بندہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے. اس لیے اللہ تعالیٰ مومن کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. حدیث مبارکہ میں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے اور ان میں سے ایک حصہ ساری مخلوق میں تقسیم کیا, یعنی ایک حصے کے آگے کھربوں کھرب حصے ہوئے چھوٹے چھوٹے, اور ہر ہر بندے کو وہ چھوٹا چھوٹا حصہ ملا. اس رحمت کے چھوٹے سے حصے کی وجہ سے باپ کو اولاد پہ شفقت ہوتی ہے, خاوند کو بیوی سے محبت ہوتی ہے، بیوی کو خاوند سے، بہن کو بھائی سے، ماں باپ کو اولاد سے، اولاد کو ماں باپ سے، استاد کو شاگرد سے، شاگرد کو استاد سے. اب آپ سوچئے، اس ایک رحمت کے کھربوں حصے ہوئے، اور اس حصے کی رحمت اتنی ہوتی ہے ماں کے دل میں کہ کوئی ماں اپنے بچے کو دھوپ پہ کھڑا ہونا نہیں دیکھ سکتی. بیٹا چھاؤں میں آ جاؤ، تم دھوپ میں کھڑے ہو، اور آگ میں ڈالنا تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. اگر ماں بچے کا آگ میں جانا پسند نہیں کرتی، کیا اللہ تعالیٰ اپنا کلمہ پڑھنے والے بندے کا جہنم میں جانا پسند کریں گے؟ اور یہ تو رحمت کا کھربوں حصہ ہے. لوگ بیانات میں کہہ دیتے ہیں کہ جی اللہ کو تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے. بھائی یہ بات ٹھیک نہیں ہے. 70 ماؤں کی محبت تو بہت تھوڑی ہے. ساری دنیا کی، انسانوں کی مائیں، حیوانوں کی مائیں، ترند پرند سب کی مائیں، ان کی محبتوں کو جمع کیا جائے، پھر خاوندوں کی محبت کو جمع کیا جائے، پھر بہن بھائی کی محبتوں کو، دو مسلمان بھائیوں، تمام محبتوں کو جمع کریں، تو یہ مخلوق کی محبت ایک حصہ ہے اور اللہ کے پاس 100 حصے ہیں. اور قیامت کے دن ان 100 حصوں کے ساتھ اللہ اپنے بندوں کا حساب لیں گے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کتنی رحمت اللہ کی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے کلمہ گو بندے کا جہنم میں جانا کبھی پسند نہیں فرمائیں گے. اصل رحمت تو یا اللہ کی ہے یا پھر رسول اللہ کی ہے جو رحمت للعالمین تھے. باقی تو رحمتیں سب پانی کے بلبلے ہیں. سچی بات ہے، ہم جو ایک دوسرے کو محبتیں دکھاتے پھرتے ہیں، ان کا کیا اعتبار ہے؟ یہ تو بہت معمولی چیز ہے. اصل رحمت تو اللہ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لیے ہم جو ہے نا، ہم دو کریم کے درمیان ہیں. خدائے تو کریمی و رسول تو کریم. اے اللہ، آپ بھی کریم ہیں اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم ہیں. صد بار شکر ہستیم کے میان دو کریم. اے اللہ، میں 100 بار شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا معاملہ دو کریموں کے درمیان ہے. ایک طرف اللہ کریم ہے اور ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریم ہے. حساب اللہ نے لینا ہے اور وکالت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی ہے ہماری. تو اب آپ سوچئے، جب وکیل بھی مہربان ہو اور جج بھی مہربان ہو، تو پھر بندے کا چھوٹ جانا کتنا آسان ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن گناہوں کو معاف فرمائیں گے. ہمیں اپنے کلمے کے اوپر مضبوط رہنا ہے، توحید کے اوپر قائم رہنا ہے، کوئی شرک عمل نہیں کرنا، چھوٹا یا بڑا، جس سے کہ ہماری کلمے کی نعمت ضائع نہ کہیں ہو جائے. اب کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ، رسالت کا اقرار ہے. جو بندہ رسالت کا اقرار کرتا ہے، وہ گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں میں شامل ہو جاتا ہے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا. وہ صرف انسانوں پر رحمت نہیں تھے، تمام جہانوں پر رحمت. ان کی رحمت سے انسانوں نے حصہ پایا، جانوروں نے حصہ پایا، ان کی رحمت سے فرشتوں نے حصہ پایا، جنوں نے حصہ پایا. ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل، کیا آپ کو بھی میری رحمت للعالمین میں سے حصہ ملا؟ اے اللہ کے حبیب سے مجھے بھی حصہ ملا. کیسے؟ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تشریف آوری سے پہلے میں اپنے انجام کے بارے میں ہر وقت ڈرتا رہتا تھا، اللہ کی عظمت کو دیکھتا تھا اور تھراتا رہتا تھا، کیونکہ میں نے شیطان کا اللہ کے دربار سے دھتکارا جانا اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. اتنا عبادت گزار تھا، قدم قدم پہ، چپے چپے پہ سجدے کیے تھے. پھر اللہ نے اس کو فرمایا، فخرج منہا فانک رجیم، نکل جا، دفع ہو جا یہاں سے، تو مردود ہے. اے اللہ، میں نے جب اس کو مردود ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو مجھے اپنے بارے میں ڈر لگتا تھا کہ پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوگا، اور مجھے سمجھ نہیں لگتی تھی کہ میرا کیا ہوگا. میں ہر وقت خوف سے ڈرتا رہتا تھا، ڈرتا رہتا تھا. جب آپ تشریف لائے، اللہ نے قرآن مجید کی آیت اتاری، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. یہ آیت میرے بارے میں تھی. اس آیت کو پڑھ کے مجھے محسوس ہوا کہ میرا انجام اللہ کے سامنے اچھا ہوگا. وہ جو ایک خوف تھا میرے دل سے، وہ اتر گیا، مجھے بھی آپ کی رحمت للعالمین میں سے حصہ نصیب ہو گیا. جب جبریل علیہ السلام فرشتے کو بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین میں سے حصہ ملتا ہے، تو ہم تو نبی علیہ السلام کی امت ہی ہیں. ہمیں تو جو ملنا ہے اللہ کی رحمت سے ملنا ہے، یا نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین کا صدقہ نصیب ہونا ہے. ایک مرتبہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر وقت امت کے لیے روتے رہتے ہیں، ہر وقت امت کے لیے روتے رہتے ہیں، رب امتی رب امتی رب امتی، امت کے لیے دعا، امت کے لیے دعا، امت کے لیے دعا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ، میں پوری زندگی امت کے لیے دعا کرتا رہوں گا، جب میرے اوپر موت کی سکرات آئے گی میں اس وقت بھی رب امتی کہوں گا، اور جب مجھے قبر میں دفن کر دیا جائے گا اور قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا میں اس وقت بھی رب امتی کہوں گا، اور جب قیامت کے دن سارے انبیاء نفس نفسی کا شکار ہوں گے میں اس وقت بھی رب امتی کہوں گا، جب تک اللہ میری امت پر رحمت نہیں کر دے گا میں رب امتی کہنا نہیں چھوڑوں گا. آپ بتائیے، دنیا میں کوئی ماں ہے جو بیٹی کے لیے 23 سال روئے؟ باپ جوان بیٹا فوت ہوتا ہے، ماں 3 دن روتی ہے، پھر نارمل لائف ہو جاتی ہے، وہی کھانا وہی پینا وہی سونا وہی گھر کے کام. باپ 3 دن روتا ہے اور 3 دن کے بعد نارمل لائف ہو جاتی ہے. نہ باپ اولاد کے لیے 3 دن سے زیادہ روتا ہے نہ ماں روتی ہے. جوان خاوند فوت ہو جائے، بیوی 4 مہینے اس کے لیے سوگ مناتی ہے، اور 4 مہینے کے بعد عدت ختم ہو گئی تو اس کی زندگی بھی نارمل ہو جاتی ہے. کوئی دوسرے کے لیے 2 مہینے 4 مہینے سے زیادہ نہیں روتا، بس اتنی انسان کی لمٹ ہوتی ہے. لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے 23 سال روئے. کوئی مثال مل سکتی ہے کہ 23 سال کسی لیے کسی نے آنسو بہائے ہوں؟ رب امتی رب امتی رب امتی رب امتی. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر آخری لمحات آئے تو اس وقت جبریل علیہ السلام اور حضرت ملک اور ملک الموت، یہ دونوں آئے اللہ کی طرف سے. ملک الموت گھر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور جبریل علیہ السلام اندر داخل ہوئے اور نبی علیہ السلام کو عرض کیا، اے اللہ کے نبی اسلام، اللہ آپ کو یاد فرما رہے ہیں، آپ دنیا میں جینا چاہیں تو اشما شیتا فانک میتن، جتنا چاہیں دنیا میں رہیں، ایک دن تو آپ کو دنیا سے جانا ہے، اللہ نے یاد فرمایا. تو جب جبریل علیہ السلام نے بتایا تو اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا، جبریل، مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھ کے بتاؤ کہ میرے مرنے کے بعد، میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اللہ نے فرمایا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتا دو، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے جو ہے پردہ فرمانے کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیں گے. جب نبی علیہ السلام کو تسلی ہو گئی کہ میرے اللہ نے رحمت کا وعدہ فرما دیا، تب نبی علیہ السلام نے فرمایا، جبریل، جاؤ اور ملک الموت کو بلا لو. تب اللہ کے بیس نے دنیا سے پردہ فرمایا. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ، میری امت کے اوپر رحمت فرما. اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا کہ آپ کی امت کے 70,000 بندوں کو بلا حساب جنت عطا فرما دوں گا. نبی علیہ السلام نے پھر دعا مانگی، اے اللہ، امت تو اربوں خربوں میں ہوگی، 70,000 تو بہت تھوڑے ہیں، اور رحمت فرما دیجئے. اللہ نے فرمایا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 70,000 ایسے ہوں گے کہ ان میں سے ہر بندے کے ساتھ 70,000 اور بندے بلا حساب جنت میں جائیں گے. تو نبی علیہ السلام خوش ہو گئے. ابوبکر صدیق لانو آئے تھے، قریب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 70,000 بلا حساب جائیں گے اور 70,000 ان کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ، یہ بھی تھوڑے ہیں، آپ اللہ سے اور رحمت کا سوال کیجئے. تو نبی علیہ السلام نے اللہ سے اور رحمت کا سوال کیا. اللہ نے فرمایا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا کر رہے ہیں امت کے لیے، میں جہنم سے آپ کی امت کے لوگوں کی ایک لف بھروں گا اور ان کو بغیر کسی وجہ کے جنت عطا فرما دوں گا، اپنی رحمت سے، کوئی عمل نہیں ہوگا ان کا، اپنی رحمت سے جنت عطا فرما. تو نبی علیہ السلام خوش ہو گئے. حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی اسلام، اور دعا کیجئے. تو نبی اسلام نے پھر دعا کی، رب امتی رب امتی. اللہ نے فرمایا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں 2 لپیں بھر کے نکال دوں گا اور ان کو جنت عطا فرما دوں گا. ابوبکر صدیق لانو نے پھر کہا، اے اللہ کے نبی اسلام، اور دعا کیجئے. اللہ نے وعدہ فرما لیا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں 3 لپیں بھر کے جہنم سے نکالوں گا اور ان کو جنت عطا فرما دوں گا. حضرت عمر لانو قریب بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے، ابو بکر، بس کرو، اور کیا مانگنا ہے؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا، عمر، اگر امت کے اوپر اور رحمت ہو جائے تو تمہارا کیا نقصان ہے؟ کیونکہ ارحم امتی بے امتی ابو بکر، ابو بکر بھی رحیم تھے نا، تو انہوں نے بھی کہا کہ عمر اگر اللہ کی اور رحمت امت کے اوپر ہو جائے تو تمہارا کیا نقصان ہے؟ تو عمر لانو نے کہا کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک لپ ہی کافی ہے، اور واقعی سچی بات ہے، ہم لپ بھریں تو ہماری لپ کے اوپر ہزاروں ریت کے ذرات آ سکتے ہیں، چینی کے ذرات ہزاروں کی تعداد میں ہماری لپ میں آ جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی عظمت کو سوچئے، اور اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں لپ بھر کے جہنم سے نکالوں گا، اللہ کی لپ کتنی بڑی ہوگی، کیا کوئی پیچھے بچے گا؟ تو عمر لانو نے بھی صحیح کہا کہ ایک لپ ہی کافی ہے، اور اللہ نے تو تین لپیں بھرنے کا وعدہ فرما دیا۔ آپ سوچئے، تو اللہ تعالی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی امتی کو جہنم میں نہیں رہنے دیں گے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ میری امت کا حساب میرے سپرد کر دیجئے، میں قیامت کے دن اپنی امت کا حساب خود لے لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا، یا اللہ اس لیے کہ قیامت کے دن اگر آپ حساب لیں گے تو سارے لوگوں کے سامنے میری امتیوں کے گناہ کھلیں گے، اور مجھے اس پر شرمندگی ہوگی، تو میں نہیں چاہتا کہ کسی کے سامنے گناہ کھلے، مجھے حساب دے دیجئے، میں اپنی امت کا حساب خود ہی لے لوں گا۔ جب نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ نے فرمایا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ کی امت کے گناہ میں کسی کے سامنے نہیں کھلنے دوں گا، میں ان کا حساب خود ہی ایسا لوں گا کہ جب وہ آپ کے سامنے آئیں گے تو ان کے گناہ پہلے ہی سب معاف ہو چکے ہوں گے۔ وہ آپ کے سامنے جب آئیں گے تو نام اعمال میں ان کے بڑے گناہ نہیں داخل ہوں گے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی صاحب نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے آخرت کے عذاب کو دنیا کے اندر تقسیم کر دیا ہے، دنیا میں جو تکلیف پہنچتی ہے اس کے بدلے اللہ ان کے گناہوں کو دنیا ہی میں معاف فرما دیتے ہیں۔ مثلا بیمار ہوا، گناہ معاف، چوٹ لگی، گناہ معاف، کسی نے دل دکھایا، گناہ معاف، ساس بہو کو ستاتی ہے وہ صبر کرتی ہے، گناہ معاف، بہو ساتھ کو ستاتی ہے وہ صبر کرتی ہے، گناہ معاف، خاوند بیوی کو دکھ پہنچائے، گناہ معاف، بیوی خاوند کو دکھ پہنچائے، گناہ معاف۔ ہم دنیا میں جن تکلیفوں پر صبر کر لیتے ہیں اس کے بدلے ہمارے گناہ اللہ دنیا ہی میں معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، مومن کو جب موت کے وقت سکرات کی کیفیت ہوگی تو اس کی سکرات کی کیفیت کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ پھر جب بندے کو قبر میں زغتہ قبر پیش آئے گا تو قبر میں زغتہ قبر پیش آنے کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور وہ بندہ جب قیامت کے دن اٹھے گا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا تو جو جہنم، جو قیامت کے دن کی گرمی ہوگی، پیاس ہوگی، شدت ہوگی، اس کی وجہ سے بھی اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو اس امت کے حساب کو اللہ نے دنیا میں رکھ دیا کہ دنیا کی جو تکلیفیں ہوتی ہیں اگر ان کے اوپر ہم صبر کریں تو ہمارے گناہ دنیا ہی میں اللہ معاف فرما دیں گے، قیامت کے دن گناہوں سے پاک فرما دیں گے۔ اور اگر کچھ بندے ایسے بھی ہوں گے کہ قیامت کے دن ان کے گناہ ابھی بچے ہوئے ہوں گے، اللہ بہانے بہانے سے ان گناہوں کو بھی معاف کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک بندے کو اللہ کھڑا کریں گے اور اس کے گرد نور کی چادر تان دیں گے، کوئی اس کو نہیں دیکھ سکے گا، پھر اللہ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ گنوائیں گے، میرے بندے تو نے یہ گناہ کیے، یہ گناہ کیے، یہ گناہ کیے، وہ چپ رہے گا کیونکہ اس کو فیل ہوگا کہ میرے چھوٹے چھوٹے گناہ گنوائے گئے ہیں اور ابھی تو بڑے بڑے گناہ باقی ہیں، تو ڈرا ہوا ہوگا اور چپ رہے گا۔ پھر اللہ چھوٹے چھوٹے گناہ گنوا کے فرمائیں گے، اچھا میں نے تیرے سب گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ جب اللہ یہ فرمائیں گے کہ میں نے تیرے سب گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا، تو وہ بندہ یکدم کہے گا، یا اللہ ابھی آپ نے میرے بڑے گناہ تو گنوائے نہیں ہیں، پہلے نہیں بولے گا۔ جب پتہ چل گیا کہ گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو گئے، پھر کہے گا، اللہ میرے تو بڑے بڑے گناہ باقی ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ بات کر کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے مسکرائے کہ مجھے ان کا حلق مبارک بھی نظر آ رہا تھا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خوشی تھی اس بات پہ کہ اللہ میری امت کے ساتھ ایسا رحمت کا معاملہ کریں گے کہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ وہ بندہ خود بتائے گا، میرے تو بڑے بڑے گناہ ابھی بھی باقی ہیں، اللہ ان کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک اور گناہگار بندے کو کھڑا کریں گے اور رحمت کی چادر اس کے گرد تان لیں گے، پھر اس بندے کو کہیں گے، میرے بندے تو نے یہ گناہ کیا، وہ مانے گا، یہ گناہ کیا، مانے گا۔ اتنے گناہ گنوائیں گے کہ اس بندے کو یہ یقین ہو جائے گا، اب تو میں جہنم میں گیا. اللہ آخر پہ فرمائیں گے اچھا ہم نے دنیا میں تیرے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائی, آج بھی ہم پردہ پوشی فرماتے ہیں اور تیرے سب گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. جب گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جائے گا, حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ رحمت کی چادر جو تھی ہٹائیں گے اور لوگ اس کے نام اعمال کو دیکھیں گے, اس میں کوئی بھی گناہ درج نہیں ہوگا, تو مخلوق سمجھے گی یہ شاید انبیاء میں سے کوئی نبی ہیں جن کے نام اعمال میں کوئی گناہ ہی نہیں, اور وہ نبی علیہ السلام کا ایک گناہگار امت ہی ہوگا. اللہ رحمت کا معاملہ ایسے فرمائیں گے. تو کسی کے سامنے محبوب کی امت کے گناہوں کو کھلنے ہی نہیں دیں گے اور بہانے بہانے سے ان کو معاف کر دیں گے. ایک نیکی پر دو بندوں کو جنت عطا فرمائیں گے. کتنی مزے کی بات ہے, ایک نیکی پر دو بندے جنت میں جائیں گے. حدیث مبارکہ میں نبی صاحب نے فرمایا ایک بندے کا حساب ہوگا اور اس کے ایک گناہ زیادہ ہوگا ایک نیکی کم ہوگی. فرشتے کہیں گے بھئی اگر تیرے گناہ اور نیکی برابر ہوتے اللہ اپنے فضل سے جنت عطا فرما دیتے, اب تیرا ایک گناہ زیادہ ہے ایک نیکی کم ہے, لہذا اب تم جنت میں نہیں جا سکتے. وہ کہے گا اچھا ایز اے اسپیشل کیس مجھے اجازت دے دی جائے, میں کسی سے ایک نیکی ادھار لے لیتا ہوں. اس کو ایز اے اسپیشل کیس اجازت دے دی جائے گی. وہ سب سے پہلے اپنے بھائی کے پاس آئے گا, اے بھائی میں اور آپ اکٹھا کاروبار کرتے تھے, آپ کئی دفعہ قرض میں ڈوبے, میں نے آپ کو نکالا, میں قرض میں ڈوبا آپ نے نکالا, ہم کرائسس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے, دیکھو آج میں بھی بس کرائسس میں پھنس گیا ہوں, مجھے ایک نیکی چاہیے اور تیرے پاس تو بڑی نیکیاں ہیں بھائی, ایک نیکی مجھے دے دو. وہ کہے گا نہیں بھائی میں نہیں دے سکتا, بھائی آپ نے تو اتنے چلے لگائے, اتنے جو ہے نا وہ سروزے لگائے اور اتنا اللہ کے راستے میں وقت لگایا, اتنا صدقہ کیا, اتنا یہ کیا, اتنا وہ کیا, اتنے آپ کے بڑے بڑے. اس نے کہا بھائی جب تک میرا اپنا حساب نہ ہو جائے میں ایک نیکی بھی نہیں دے سکتا, مجھے اپنا نہیں پتا میرا انجام کیا ہوگا, سوری میں نہیں دے سکتا. بھائی انکار کر دے گا, پھر وہ اپنی ماں سے مانگے گا, ماں بھی انکار کر دے گی, باپ بھی انکار کر دے گا, پھر بیوی بھی انکار کر دے گی, پھر بیٹے بھی انکار کر دیں گے. جب سب قریبی رشتہ دار انکار کر دیں گے تو یہ نوجوان اس وقت رونا شروع کر دے گا, کہے گا یا اللہ کوئی نہیں میرا تیرے سوا, میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا, میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا. ہر طرف سے مایوس ہو کے خوب روئے گا. جب یہ رو رہا ہوگا نا, ایک بندہ اسے دیکھے گا تو پوچھے گا کیوں اتنا رو رہے ہو؟ وہ کہے گا یار مجھے سب نے مایوس کیا, ایک نیکی کسی نے نہیں دی. وہ کہے گا اچھا میرے نام اعمال میں صرف ایک نیکی ہے, میں نے پوری زندگی میں نے ایک نیکی کی, وہ بچی ہوئی ہے, میں اپنی نیکی تجھے دے دیتا ہوں, تو لے لے. اب جب وہ ایک نیکی دے دے گا تو یہ انوکھی بات ہوگی, قیامت کے دن اعلان ہوگا, شور ہو جائے گا, ایک بندے نے دوسرے کو نیکی دے دی. جب اعلان ہوگا اللہ پوچھیں گے بھائی یہ کون ہے سخاوت دکھانے والا؟ تو فرشتے کہیں گے یا اللہ ایک بندے نے اپنی نیکی دوسرے کو دے دی. اللہ پوچھیں گے بھائی تو نے یہ نیکی کیوں دی؟ وہ کہے گا یا اللہ میرے پاس تو نیکی تھی ہی ایک, میں نے تو ان اینی کیس جہنم میں جانا ہی تھا, میں نے کہا چلو میری نیکی یہ لے لے یہ تو جنت میں جائے. اللہ فرمائیں گے اگر تو بندہ ہو کے اتنی رحمت دکھاتا ہے تو رحمت دکھانے کے قابل تو میں اللہ ہوں, میں نے اسے بھی جنت عطا فرما دی, تمہیں بھی جنت عطا فرما دی. تو ایک نیکی پر دو بندوں کو جنت عطا کی جائے گی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا عجیب قیامت کے دن رحم کا معاملہ ہوگا. دو بندے ہوں گے ان کے لیے جہنم جانے کا فیصلہ ہوگا, اللہ ان کو اپنے پاس بلائیں گے اور فرمائیں گے کہ دیکھو تم نے گناہ کیے, خطائیں کی اور میری نافرمانی کی, اب جاؤ جہنم میں. جب اللہ فرمائیں گے جاؤ جہنم میں تو ان میں سے ایک جو ہوگا وہ بھاگنا شروع کر دے گا, جہنم کی طرف بھاگ کے جائے گا, اور دوسرا جو ہے وہ چند قدم چلے گا پھر پیچھے مڑ کے دیکھے گا, پھر جو قدم اٹھائے گا پھر پیچھے مڑ کے دیکھے گا. اللہ دونوں کو بلائیں گے, پہلے سے پوچھیں گے بھائی تم نے سنا جاؤ جہنم میں تو بھاگ ہی پڑے. وہ کہے گا یا اللہ دنیا میں تو آپ کے حکم ماننے میں میں نے سستی کی, کوتاہی کی, آج آپ کا آخری حکم ہوا جاؤ جہنم میں تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے اس حکم پر تو عمل کر لوں, میں بھاگ پڑا جہنم کی طرف. اللہ فرمائیں گے اچھا اگر میرے حکم کی ایسی عظمت تیرے دل میں ہے جاؤ, میں نے تمہیں جنت عطا فرما دی. پھر اللہ دوسرے سے پوچھیں گے
بھئی تم دو قدم اٹھاتے تھے پھر پیچھے دیکھتے تھے، پھر دو قدم اٹھاتے تھے پیچھے دیکھتے تھے، کیا معاملہ؟ وہ کہے گا یا اللہ ساری عمر تیری رحمت سے مجھے بڑی امیدیں رہیں، اب آپ نے مجھے حکم دے دیا جاؤ جہنم میں، میں چند قدم اٹھاتا تھا جہنم کی طرف پھر پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا شاید آپ کی رحمت جوش میں آ جائے، پھر دو قدم اٹھاتا تھا پھر پیچھے دیکھتا تھا شاید آپ کو میرے اوپر ترس آ جائے. اللہ فرمائیں گے اگر تجھے میری رحمت کے اتنا بھروسہ ہے جاؤ تمہیں بھی میں نے جنت عطا فرما دی. تو اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی امتیوں کو قیامت کے دن اس طرح جنت عطا فرمائیں گے. اس دن پتہ چلے گا یہ کلمہ کتنی بڑی نعمت تھی جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اور آج اس کے صدقے اللہ نے ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما دیا. وکانا بالمؤمنین رحیما، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایمان والوں کے ساتھ بہت رحمت کا معاملہ فرمائیں گے. ہاں ایک بات اس میں ہے کہ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی ہوگی تو پھر نیک عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی شیطان ذہن میں خیال ڈالتے ہیں نا. علماء نے اس کا جواب لکھا ہے کہ دیکھیں نیک اعمال کرنے اس لیے ضروری ہیں کہ اگر گناہوں کا ارتکاب کریں گے تو بعض گناہ ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا، تو اگر کلمہ نصیب نہ ہوا تو پھر اللہ کی رحمت کا معاملہ تو نہیں نہ ہوگا. جیسے علماء کی غیبت کرنا، کتابوں میں لکھا ہے یہ ایسا گناہ ہے اللہ موت کے وقت کلمے سے محروم کر دیتے ہیں. ماں باپ کا دل دکھانا ایسا بڑا گناہ ہے کہ موت کے وقت اللہ ایمان سے محروم کر دیتے ہیں. زنا اتنا بڑا گناہ ہے اگر توبہ نہ کرے موت کے وقت کلمے سے محروم ہو جاتا ہے. تو گناہوں سے اس لیے انسان بچتا ہے کہ موت کے وقت کلمے سے محروم نہ ہو جائے کہیں، اس لیے گناہوں سے بچنا ضروری ہے. لیکن اگر کلمے کی حفاظت کے ساتھ دنیا سے چلا گیا پھر اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور بندے کو جنت عطا فرما دیں گے. اس لیے یہ کلمہ بہت بڑی نعمت ہے. ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ہم تو کمزور ہیں، آج کل کے زمانے میں فتنہ عام ہے. نبی صاحب نے فرمایا قرب قیامت میں ایسا وقت آئے گا صبح دیکھے گا ایک بندہ ایمان والا ہوگا، شام آئے گی ایمان سے خالی ہوگا. اے اللہ ہم تو کمزور ہیں، ہم کلمے کی حفاظت نہیں کر سکتے، بس آپ ہماری حفاظت فرما دیجئے تاکہ جب موت کا وقت ہو تو ہمیں کلمے کے ساتھ اس دنیا سے رخصت فرما دیجئے. اور اے اللہ ہم نے تو دیکھا ہے چھوٹے بچے اپنی چیزوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، وہ اپنے بڑوں کے پاس محفوظ رکھوا دیتے ہیں، امی محفوظ رکھ لینا، دادی امام یہ محفوظ رکھ لینا، ضرورت پڑے گی میں آپ سے واپس لے لوں گا. اے اللہ ہم بھی اس کلمے کی دولت کو آپ کے پاس محفوظ رکھواتے ہیں. اے اللہ جب موت کا وقت آئے ہمیں موت کلمے کی حفاظت کے ساتھ دنیا سے رخصت فرما دینا. اے اللہ ہم نے دیکھا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی تمناؤں کو پورا کر کے خوش ہو جاتے ہیں. اے اللہ ہم بھی آپ کے چھوٹے سے بندے ہیں، آپ ہماری بھی تمناؤں کو پورا کر دیجئے گا. ہمارے دل میں ایک چھوٹی سی تمنا ہے اللہ آج کی اس محفل میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ تمنا کیا ہے؟ اے اللہ جب موت کا وقت آئے پہلے ہم سے راضی ہو جانا اور پھر ہمیں موت عطا کر دینا. جب موت کا وقت آئے اللہ پہلے راضی ہونا اور پھر ہمیں موت عطا کرنا، ہمیں کلمے کے ساتھ جانے دینا اور راضی ہو کے اس دنیا سے اللہ ہمیں موت عطا فرمانا تاکہ ہم ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں اور قیامت کے دن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم ایمان کے ساتھ کھڑے ہوں. میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ ہمارے ملک میں ایک بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کا علاقائی زبان میں کلام ہے، عجیب شعر انہوں نے لکھا. فرماتے ہیں ہیک گناہ میرا ماں پیو ویکھن تے دیوین دیس نکالا، یعنی ایک گناہ میں اگر کرتا ہوں نا اور ماں باپ کو میرے گناہ کا پتہ چل جاتا ہے تو وہ مجھے گھر سے ہی نکال دیتے ہیں کہ جا تو اس قابل نہیں کہ اس گھر میں رہے، تو نے فلاں کے ساتھ تعلقات کیوں غلط بنا لیے، نکل جا یہاں سے. ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھن تے دیوین دیس نکالا تے لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے او پردے پاون والا، اور لاکھ گناہ میرا اللہ دیکھتا ہے اور میرے لاکھ گناہوں پہ وہ پردے ڈال دیتا. اللہ کی رحمت کا کیا کہنا. جے ویکھاں اپنے عملاں وال تے کچھ نہیں میرے پلے، میں اپنے عملوں کو دیکھتا ہوں تو میرے پلے کچھ بھی نہیں ہے. جے ویکھاں اپنے عملاں وال تے کچھ نہیں میرے پلے، جی ویکھاں تیری رحمت دے ول تے بلے بلے بلے. اور اے اللہ اگر میں آپ کی رحمت کی طرف دیکھتا ہوں تو رحمت کا تو کوئی حد و حساب ہی نہیں, اللہ آپ کی رحمت سے میرا بھی بیڑا پار ہو جائے گا. حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر سے تشریف لا رہے تھے, دریا کے کنارے پر نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی, اور جب نماز پڑھ کے بیٹھے تو ایک چڑیا آئی اور اس نے ریت کے چند ذرات اپنی چونچ میں لیے اور دریا کی طرف اڑ کر چلی گئی. پھر تھوڑی دیر بعد آئی, پھر ریت کے چند ذرات چونچ میں لیے, پھر اڑ کے چلی گئی. جب دو تین بار ایسا ہوا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے کہ یہ معاملہ کیا ہے, تو جبریل اسلام آئے اور انہوں نے آ کے معاملے کو کھولا. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت مجسم طور پہ دکھا رہے ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ امت کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں. یہ چڑیا کو دیکھو, یہ اپنی چونچ میں دو چار دانے, دو چار ذرے ریت کے اٹھاتی ہے اور اس کو جا کے دریا کے اوپر گراتی ہے, تو دریا کے پانی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ریت کے ذرے گرے یا نہیں گرے. میری رحمت دریا کی مانند ہے, اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امتوں کے گناہ وہ ان ریت کے ذرات کی مانند ہے. اگر اس ریت کے ذرات کا پانی کو پتہ نہیں چلتا تو آپ کی امتیوں کے گناہوں کا میری رحمت کو پتہ ہی نہیں چلے گا, میں سب کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. ہر کوئی آنکھے تیرا تیرا تے میں بھی آنکھاں تیرا. اے اللہ, ہر کوئی کہتا ہے ہم اللہ کے ہیں, ہم اللہ کے ہیں, ہم اللہ کے ہیں, تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ میں بھی اللہ کا ہوں. ہر کوئی آنکھے تیرا تیرا تے میں بھی آنکھاں تیرا, تے تیرا کچھ نہیں جانا مولا یہ تو کہہ دے میرا, اور اللہ آپ کا کچھ نہیں جانا. اگر ایک دفعہ آپ بھی کہہ دیں ہاں بندے تم میرے ہو تو میرا کام بن جائے گا. اے اللہ, ہم تو ساری زندگی کہتے رہے کہ ہم تیرے ہیں, اے اللہ اس کے بدلے آپ ایک دفعہ کہہ دیجئے ہاں میرے بندے تم میرے ہو, تو بس اتنا کہنے سے میرا کام بن جائے گا. اے اللہ, جتنی بڑی آپ کی ذات ہے اتنی بڑی میری آپ کے ساتھ آس ہے, میری امید بھی اتنی بڑی ہے جتنی بڑی آپ کی ذات ہے اتنی بڑی میری آپ کے ساتھ آس ہے. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. علامہ اقبال نے کیا خوبصورت اشعار کہے, آہ جاتی ہے اثر کو کھینچ لانے کے لیے, بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے, اے دعا فریاد کر عرش بری کو تھام کے, اے خدا رخ پھیر دے اب گردش ایام کے, خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے, آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے, حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں, تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں, خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں, جو بھی ہیں آقا تیرے محبوب کی امت سے ہیں. ہم جیسے بھی ہیں اللہ مگر آپ کے محبوب کی امت میں سے تو ہیں, ان کے امتی ہونے کے ناطے ہمارے اوپر رحم فرما دیجئے گا اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے گا. رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا, رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا, ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا. اللہ, ہم تو غافل ہو گئے, ہم تو بھول بیٹھے, لیکن آپ تو ہمیں نہ بھولیے, کیونکہ آپ کا آئین تو رحم کرنا ہے, ہمارے اوپر رحم فرماتے رہیے اور دنیا آخرت کی مصیبتوں سے ہمیں محفوظ فرما لیجئے. اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائے اور پوری زندگی ہمیں نیکوکاری پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی محفل میں دو بچوں کا حفظ قرآن مکمل ہوا, ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, ان کے والدین کو مبارکباد دیتے ہیں, استاد کو مبارکباد دیتے ہیں, اور یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پوری زندگی ہمارے ساتھ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے اور ہمیں اپنی رحمت میں سے حصہ پانے والے بخشش کیے ہوئے گنہگار بندوں کی قطار میں قیامت کے دن شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کچھ احباب خاص طور پر توبہ کے کلمات پڑھنے کی نیت سے آئے ہوئے ہیں, تو ہم دعا سے پہلے ان کلمات کو سچے دل کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اسی محفل میں ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دے. یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو وطائب ہو چکے ہیں, چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے. ان میں پہلی چیز ہے 100 مرتبہ صبح اور شام استغفار پڑھنا, 100 مرتبہ صبح و شام درود شریف پڑھنا, روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا. چوتھا ہے لیٹے بیٹھے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا. دست بکار دل بیار, ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول. اور پانچویں چیز ہے مراقبہ کرنا. مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ دن میں تھوڑا وقت فارغ کر کے صبح و شام اللہ سے لو لگا کے بیٹھیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, دل میں سما رہی ہے, دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے. انشاءاللہ یہ 10-15 منٹ کا مراقبہ دل کو منور کرے گا اور اللہ کی محبت دل میں بڑھے گی. ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کرتے ہیں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی کا ایک نئے سرے سے پھر ارادہ کرتے ہیں. اللہ کی رحمت کے بارے میں ایک بات ابھی دل میں آئی, آپ سے کرتا جاؤں, کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اوپر 18 سال درس دیے. 18 سال تک ہر روز اللہ کی رحمت کا تذکرہ, اللہ کی رحمت کا تذکرہ, اللہ کی رحمت کا تذکرہ. 18 سال ان کا درس چلتا رہا. پھر 18 سال کے بعد ایک دن انہوں نے اللہ رب العزت کے جلال کا تذکرہ کر دیا. اب وہ تو صاحب عمل بزرگ تھے, جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جلالت شان کا تذکرہ کیا تو لوگ تو رو رو کے بے ہوش ہو گئے. کچھ تو ایسے تھے کہ جن کی وفات ہو گئی, جنازے نکلے محفل میں سے. تو جب کچھ بے ہوش ہو گئے, کچھ کی وفات ہو گئی, تو اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا, عبدالقادر تم میرے جلال کا تذکرہ کرتے ہو میرے بندوں کے سامنے. تو عرض کیا, یا اللہ میں نے 18 سال ان کے سامنے آپ کی رحمت کا تذکرہ کیا ہے. تو اللہ کی طرف سے جواب آیا, عبدالقادر کیا 18 سال میں میری رحمت ختم ہو گئی تھی؟ کیا 18 سال میں میری رحمت ختم ہو گئی تھی؟ تو جس پروردگار کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں, ہمیں چاہیے کہ اس کی رحمت کا تذکرہ آج کے دور میں زیادہ کریں تاکہ اللہ سے امید بڑھے اور ہم اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے فکر مند ہوں. جب احساس نہیں ہوتا تو پھر نوجوان بچے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, مجھے جی اسلام کی اس بات کی سمجھ نہیں آتی, مجھے دین کی بات کی سمجھ نہیں آتی, ہم دین پر اعتراض کر کے ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں. اور یہ شیطان بدبخت اس طرح سے ہمیں اس دولت سے محروم کرتا ہے. ہم اس ایمان کے ساتھ نتھی رہیں اور موت تک اللہ کے وحدانیت کے اوپر, نبی علیہ السلام کی رسالت کے اوپر اور اسلام کی حقانیت کے اوپر جمے رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کلمے کے اوپر ہی موت عطا فرمائے اور قیامت کے دن کلمہ گو گنہگاروں میں ہمیں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا فرما لیجئے. سبحان ربی الوہاب, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. رب کریم, ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں سے درگزر فرما, عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ آپ نے قرآن مجید میں فرما دیا, وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, سوالی کو انکار نہ کرو, اللہ جب ہم جیسے کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں، اے مالک ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، اے مالک آپ انکار نہ فرمائیے، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، اے اللہ ہمیں توحید کے اوپر قائم فرما دیجئے، شرک خفی شرک جلی سب سے ہمیں بچا لیجئے، اے اللہ ہمیں بدعات سے محفوظ فرما، رسم و رواج سے محفوظ فرما، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے انسانوں تم سب کے سب محتاج ہو فقیر ہو، اور دوسری جگہ پر آپ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء، صدقات تو فقیروں کا حق ہوتا ہے، اللہ جب ہم فقیر ہیں اور صدقات فقیروں کے لیے ہوتے ہیں ہمیں اپنی رحیمی کا صدقہ دے دیجئے، اللہ ہمیں اپنی کریمی کا صدقہ دے دیجئے، ہمیں اپنی ستاری کا صدقہ دے دیجئے، ہمیں اپنی غفاری کا صدقہ دے دیجئے۔ اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے امیر لوگ غریبوں پر بڑی بڑی رقمیں خرچ کر دیا کرتے ہیں، اے اللہ آپ ہمیں ہدیے میں جنت عطا فرما دیجئے۔ میرے مولا ہمیں اپنے عملوں پہ بھروسہ نہیں ہے، آپ کی رحمت پہ بھروسہ ہے، اگر آپ ارادہ فرما لیں تو ہمارے لیے بھی جنت حاصل ہونا آسان ہے۔ اللہ ہمارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیجئے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا، شیطان بدبخت کو ہمارے اوپر مسلط ہونے سے روک دیجئے۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ فرعون جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا، اے اللہ آپ نے اس کی طرف اپنے انبیاء کو بھیجا اور فرمایا فقول له قول اللینا، اس کے ساتھ نرم بات کرنا، نرم معاملہ کرنا۔ اے اللہ جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے آپ اس کے ساتھ انبیاء کو نرمی کا معاملہ کرنے کا حکم فرماتے ہیں۔ اے اللہ ہم تو آپ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، سجدے میں سر ڈال کے سبحان ربی العالی کا اے اللہ اقرار کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے ساتھ آپ نرمی کا معاملہ فرما لیجئے، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، خطاؤں کو معاف کر دیجئے، اے اللہ سب گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیجئے۔ اللہ بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے، اے بے قصوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اللہ ہماری جھولیوں کو بھی خیر سے بھر دیجئے، اے اللہ ہماری جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دیجئے، اور بخشا بخشایا آج کی اس مجلس سے ہمیں اٹھا دیجئے، اے اللہ آج کی اس مجلس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیجئے۔ رب کریم رحمت کا معاملہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ دنیا کے فقیر کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ایک در سے روٹی نہ ملے دوسرے پہ چلا جاتا ہے، وہاں سے نہ ملے تیسرے پہ چلا جاتا ہے، اللہ اس کے پاس تو سینکڑوں در ہیں، مسئلہ تو ہمارا ہے جن کے پاس ایک ہی در ہے۔ اے اللہ آپ کے محبوب وسلم نے ہمیں بتلایا کہ تمہیں جو ملنا ہے خدا کے در سے ملنا ہے، اس کے سوا کہیں سے نہیں ملنا۔ اے اللہ جب ایک ہی در ہے اور اسی سے ہمیں ملنا ہے تو اے اللہ ہمیں عطا فرما دیجئے۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں جو آپ کے در سے خالی اٹھا وہی بدبخت ہوگا، بد نصیب ہوگا۔ اللہ بدبخت اور بد نصیب بننے سے بچا لیجئے اور ہماری جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دیجئے، اللہ ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ کر دیجئے۔ اے اللہ اس مجمع میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، ہم ان کے ہاتھوں کی معصومیت کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا، اور ان کی برکت سے اللہ ہم گناہگاروں کے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں کتنے سفید بالوں والے ہیں، بال تو سفید کر بیٹھے مگر دل سے آ کر بیٹھے، اے اللہ سفید بالوں کی لاج رکھ لیجئے اور ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ دور عورتیں بھی اس محفل میں بیٹھی ہیں، اے اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کسی گھر کی عورتیں چل کے آ جائیں تو لوگ اتنا لحاظ کرتے ہیں کہ مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں، قتل کے مقدمے معاف کر دیتے ہیں۔ اے اللہ عورتوں کے چل کے آنے پر دنیا دار لوگ اگر اتنا مہربانی کرتے ہیں، آپ تو ارحم الراحمین ہیں۔ اے اللہ آپ کی بندیاں آپ کے در پہ چل کے آئی بیٹھی ہیں، ہاتھ اٹھا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی ہیں، اے اللہ ان کا آنا قبول کر لیجئے اور آج ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں گناہوں کو بخش دیجئے، ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ جو معلمات پڑھا رہی ہیں ان کے پڑھانے کو قبول فرما، جو طالبات پڑھ رہی ہیں ان کے پڑھنے کو قبول فرما، اور اس کے بدلے سب کو اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما۔ رب کریم ہم قسم اٹھا کر کہتے ہیں آپ کے سوا ہمارا کوئی ملجا نہیں، کوئی ماوا نہیں، آپ کے سوا ہماری کوئی پناہ گاہ نہیں، نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، ہمارے اوپر رحمت کی نظر فرما دیجئے، اے اللہ اس مجمع کو ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے، اے رب کریم ایک مرتبہ، اللہ ایک مرتبہ اس مجمع کو محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے۔ اللہ یہ دعا مانگتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا ہے آپ کی طرف سے جواب نہ آ جائے، محبت کی نظر میں بلال پہ ڈالتا تھا، محبت کی نظر میں سمیہ پہ ڈالتا تھا، تم اپنی زندگیوں کو دیکھو، اللہ ہمارے پاس گناہوں کے سوا کچھ نہیں، ندامت کے سوا کچھ نہیں، مگر آپ کی رحمت کا سہارا ہے، اللہ اپنی رحمت سے ایک نظر محبت کی ڈال دیجئے، ہماری بگڑی بنا دیجئے اور ہمیں بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔